کی معرفت کو حاصل کرنے میں سر کر دے، اپنے احساس کو کے حوالے کر دے. یہی کہنا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں رکھنا چاہتا ہے اور کثرت کے ساتھ عمل کرتا ہے، بے تحاشا عمل ہے صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو اس دائرہ دین کو مل جائے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا ہے. ایک بحث رکھی کثرت عمل سے بار بار بہت سارے اعمال کا ہونا گرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر ان اعمال کے لیے صحیح چیز پر ہو. یہی وجہ ہے کہ مشہور روایت ہے کہ کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر انسان کی نیت خالص ہوگی، آخری مرحلہ ہے، سب سے آخر میں نیت کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے، مگر ہم اس حد تک اپنے آپ کو پستی پر لے آئے ہیں اعمال کی شناخت کے معاملے میں یا اس کو انجام دینے کے سلسلے میں، کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ہر چیز میں تو آگے لے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کے فرائض کو انجام دینے کی بات آتی ہے تو ہماری نیتیں فوراً بگڑ جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر بچے کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، اسے سکھاتے ہیں کہ جا کر بڑوں کو سلام کرو، تو اس کے لیے معیار مائیں یہ قائم کرتی ہیں کہ اگر سلام کرو گے تو ماں خوش ہو جائے گی، یا اگر سلام کرو گے تو دادی خوش ہو جائیں گی، وہ تمہیں یہ دیں گی، وہ تمہیں وہ دیں گی. ہم شروع ہی سے اپنی نیتوں کا میزان غلط بناتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی جب تربیت کریں تو انہیں یہ کہیں کہ یہ عمل کرو، فرض کریں کسی گھر میں جاؤ سلام کرو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا. ہاں، اس کا محور و مرکز ذات خدا کو بنانا چاہیے. نیت کی بنیاد خوشنودی ہے، خدا ہونا چاہیے. عمل کرنے کی وجہ اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نہ جزا کے لیے، نہ بندوں کی اطراف کے افراد کی خوشنودی کے لیے ہے. اگر عمل وہی ہے، جب نیت جیسے جیسے بدل جاتی ہے ویسے ویسے جزا ملتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد نے قیام کیا لیکن حسین جیسا قیام کہیں نہیں ملتا. کیوں؟ وہ قیام اللہ کے لیے تھا، وہ ملکیت کے لیے نہیں تھا. بہت سے افراد تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، مگر کسی نے بھی اس نیت کے ساتھ نہیں کی جس طرح حسین نے کی، جس طرح اصحاب حسین نے کی. بہت سے افراد تھے جو راہ خدا میں قیدی بنا دیے گئے، قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے اٹھائیں، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جیسی زینب کبریٰ کی نیت رکھنے والے تھے. بس یہی وجہ ہے کہ نیت ہے جو انسان کے اعمال کو، اس کے افعال کو اس درجے تک لے کر جاتی ہے. بات کو تیزی سے سمجھانے کے لیے آج آخری دن ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنی ہیں، جلدی سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں. کہ روایت کہتی ہے ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا انتہائی بڑا عابد و ظاہر تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ ہیں جو اس کی عبادت گاہ کے بالکل سامنے، جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے بالکل سامنے ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں. وہ حیران ہوا اور اس کو ایک دفعہ دل میں اذیت ہوئی اور کہنے لگا، اس خدائے منان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور سوچا کہ میں ابھی اس شرک کو یہیں پر ختم کروں گا اور اس درخت کو یہیں توڑ دیتا ہوں. یہاں تک کہ وہ درخت کو کاٹنے کی نیت سے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیتے ہوئے گیا تو اس کے راستے میں ایک شخص آیا جو اسے روکتا رہا، اس کے ارادے سے باز رکھتا رہا. دونوں کے درمیان تکرار ہوئی، جب زیادہ تکرار ہوئی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہوئی. جب ہاتھا پائی ہوئی تو اس وقت اس نے سوال کیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے راستے کو اس طرح روکنا چاہتا ہے؟ اور اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اس کی ذات میں شرک کے کا خواہاں ہے. تو اس نے جواب دیا اور کہا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں اس عمل کی طرف کبھی بھی راغب نہ ہونے دوں گا. جب اس عابد نے دیکھا کہ میرا راستہ روکنے کے لیے شیطان آ رہا ہے تو اس نے، یقینی سی بات ہے، جو ہاتھا پائی ہو رہی تھی، جو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے تھے، وہ اور زیادہ ہوا. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر وہ عابد اس شیطان کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو وہیں پر شکست ہوئی. جب عابد نے، شیطان نے دیکھا کہ عابد میرے اوپر چڑھ گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں مجھے مار ڈالے گا، تو اس نے کہا، جو کہتے ہو، جو چاہتے ہو سب کچھ کر لوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، مجھے مارو مت. لہٰذا اس عابد نے کہا کہ مجھے وہ درخت کاٹنے دو، میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. تو اس شیطان نے کہا کہ دیکھو، تم اس درخت کو کاٹو گے کتنا بڑا عمل ہو جائے گا، کتنی بڑی نیکی ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے میں روزانہ تمہیں 20,000 دینار دوں گا. وہ 20,000 دینار تم اپنے پاس رکھنا،
اور اس سے تم فقراء کی مساکین کی مدد کیا کرنا، یہاں تک کہ جب فقراء مساکین کی مدد ہوگی تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، روزانہ ثواب ملے گا اور اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ملے گا جس کا اس درخت کاٹنے سے کوئی کمپیریزن نہیں. بہرحال کسی طرح اسے کنوینس کیا، یہاں تک کہ وہ عابد جو ہے اس نے وہیں سے اس کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا کہ روزانہ شیطان اسے 20,000 دینار دے دیا کرے گا اور وہ عابد وہ 20,000 دینار عوام میں تقسیم کرے گا، لوگوں کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا. اور ایسا ہی ہوتا رہا. جب وہ واپس آیا تو ہمیشہ نماز کے بعد اس کو اپنی جائے نماز کے نیچے سے ایک مخصوص رقم ملتی ہے، اس رقم کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس رقم کو پوری طرح لوگوں تک پہنچاتا، فلاح کا کام کرتا، ویلفیئر ہوتی اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا. پہلے انفاق نہ کرتا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے اس کی عبادت کئی گنا ہو گئی. ایک دن جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور رقم وصول کرنے کا وقت آیا تو اس نے دیکھا رقم وہاں پر موجود نہیں ہے. بہت سے لوگ تھے جن کو وہ پیسے دیا کرتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، شہرت ہو گئی تھی، ہر کوئی جانتا تھا یہ عابد اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ہماری ضرورت بھی پوری کرتا ہے. ایک دفعہ سوچنے لگا کہ آج میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا. کسی طرح سے پیسے تلاش کرنے کی کوشش کی، جب کہیں سے نہ ملا ایک دفعہ غضبناک ہوا اور سوچنے لگا کہ میں شیطان ہی کے پاس جاتا ہوں جو اس نے وعدہ خلافی کی ہے. یہاں تک کہ اس نے سوچا اب شیطان کو تلاش کروں تو کیسے کروں. بہت غور کیا، یاد آیا کہ اگر کلہاڑا لے کر درخت کی جانب جاؤں گا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ راستے میں آئے گا اور مانے ہوگا، مانے ہوگا تو اس سے کہوں گا وعدہ خلافی کیوں کی. لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا، درخت کی جانب جانے لگا. جب جانے لگا تو راستے میں شیطان آیا، شیطان سے تو میں ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں پھر پہلے کی طرح دونوں کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے اوپر دراز ہوئے اور لڑائی اور جھگڑا اس محض پر آ پہنچا کہ روایت کہتی ہے کہ اس کا انجام ایسا ہوا اب کے زاہد اور عابد جو تھا وہ نیچے تھا اور اس کے سینے پر شیطان تھا. ایک دفعہ وہ عابد و زاہد حیران ہوا اور اس نے سوال کیا شیطان سے اور کہا کہ تو نے کیسے مجھے اس طرح سے جیت کر دیا اور مجھ سے جیت گیا جبکہ پہلے میری عبادتیں کم تھی، اب تو پہلے سے زیادہ عبادت کر کے آیا ہوں، اب تو پہلے سے زیادہ میں اللہ کو خوش کر کے آیا ہوں، پہلے میں تجھ سے جیت گیا تھا، اب کیوں نہیں جیتا. تو شیطان نے جواب دیا اور کہا پہلے جب تو اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لے کر درخت کی جانب آیا تھا تب تیری نیت خالصتاً خدا کے لیے تھی، صرف اور صرف ذات خدا کا طلبگار تھا اور کچھ تیری نیت میں نہ تھا، بس میں مخلص بندے کو کبھی نہیں ہرا سکتا. اب تو 20,000 دینار اور اپنی عزت کے لیے آیا ہے، اپنی آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا تجھے ہرانا میرے لیے انتہائی آسان تھا. عمل وہی ہے، فعل وہی ہے، کرنا وہی ہے، منزل وہی ہے، لیکن جیسے ہی نیتوں کا فرق آ جاتا ہے اس عمل کی گرامانی، اس کا وزن، اس کی سنگینی وہیں پر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عمل کیا قدر رکھتا ہے، کیا قیمت رکھتا ہے، کیا ارزش رکھتا ہے. بس یہی کیفیت ہے ان افراد کی جو خدا کی درگاہ میں بہت کچھ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے عمل، اپنی نیت کی خالصیت کو نہیں دیکھتے. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑے علامہ مجتہد تھے جو بہت بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا شاگرد جو ان کا انتہائی ارادت مند تھا اس نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اذیت میں ہیں، آزار میں. ان سے سوال کیا اور کہا آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے لوگوں کو آپ درس قرآن دیتے رہے، آپ نماز جماعت کرواتے رہے، آپ اور آپ کی برزخ اتنی تلخی میں، اتنی سختی میں. اس وقت انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ نیت کا فرق تھا، میں اس وقت صرف اس لیے یہ سب کچھ کرتا تھا کیونکہ میرا شہرہ ہو رہا ہے، ہر طرف میری شہرت ہے، ہر طرف میرا نام ہے، بس وہ وجہ کیونکہ وہ کثرت عمل تو اپنی جگہ تھا لیکن نیت خدا کے لیے نہ تھی، لہٰذا میں اپنے عمل کی وہ جزا حاصل نہ کر سکا. اس شخص کی طرح جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ عبادت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ دوران عبادت جب وہ کثرت کے ساتھ عبادت کے لیے اوزاری کر رہا تھا گھر کا دروازہ کھلا اور بند ہوا. اس نے سوچا گھر کے اندر کوئی آیا ہے، اب وہ میری عبادت دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اپنی عبادت کو اور زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ اور اظہار محبت خدا کے ساتھ کروں، اور زیادہ گریا کروں. یہاں تک کہ جب ساری رات عبادت کر کے اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کون ہے جو ساری رات میری عبادت کو دیکھ رہا ہے اور مجھ سے اتنا متاثر ہوا ہوگا. پلٹ کر نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا تھا جو باہر آیا بیٹھا ہوا تھا. بس یہ وہ انسان ہے جس نے اس وقت خدا کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا اور خدا سے سوال استعمال کیا اور کہا پروردگار میں اگر یہی ساری عبادت خالصتاً تیرے لیے کرتا تو اس کے عوض جنت کو حاصل کرتا، اب میں اس حیوان سے، اس جانور سے، اس درندے سے کس چیز کا سوال کروں؟ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ، بہت سارے افراد عالم آخرت میں آئیں گے اور ان کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے مجسم کر دیا جائے گا، اس وقت وہ خداوند کریم سے کہیں گے کہ ہم نے پروردگار تیرے لیے اتنا عمل بھیجا تھا، اتنی ساری ہم نے یوں کہوں مجلسیں اٹینڈ کی تھی، یا مجھ جیسا بندہ کہے میں نے اتنی مجلسیں پڑھی تھی، بس یہی میرے لیے؟ اس وقت جواب آئے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمارے لیے جتنا کیا تھا وہ ہم نے تیرے سامنے رکھ دیا، باقی سب کچھ ان کا تمام اعمال میں میری نیت، میری ذات نہ تھی، ذات پروردگار نہ تھا، بس خدا کی ذات کو محور بنائے بغیر جو بھی عمل کرو جتنا ہی کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ عمل کبھی بھی تجھے فائدہ اور نہ پانا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو خالصتاً للہ فراہم کر دیا، جو اپنے آپ کو صرف اور صرف ذات خدا، اپنا محور و مرکز ذات پروردگار، اس خدا منان کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتے ہیں، خدا ان کو ویسے ہی جواب دیتا ہے، جس طرح تاریخ گواہ ہے، بے شمار بے انتہا کتب میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت آپ کے اصحاب میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے، عوام انصار میں سے، وہ جو 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے جس کی بحث میں نے آپ کے سامنے گاہے بگاہے کرتی رہی ہوں، ان میں سے روایت میں ایک جگہ ملتا ہے 50 کی تعداد عورتوں کی ہوگی، ایک جگہ ملتا ہے 13 خواتین ہوں گی، ایک جگہ روایت میں ملتا ہے 11 خواتین ہوں گی، ایک جگہ ملتا ہے 9 خواتین ہوں گی، یہاں تک کہ ان 13 میں سے یا 11 میں سے 9 کے نام بھی ملتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خاتون جو امام کے لشکر میں شامل ہوگی، ساری خواتین جتنی بھی ہیں سب کا عمل کوئی بہت یونیک نہیں ہے، بندہ کہے کہ انہوں نے جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا، عمل وہی ہے جو بے تحاشا عورتیں تاریخ کے مختلف ادوار میں کرتی آئی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی نیت میں خلوص رہا۔ جس طرح ملتا ہے شابتہ کا واقعہ کہ جو جناب حزقیل کی زوجہ تھیں، حزقیل فرعون کے کزن کا نام ہے، اور جناب حزقیل درحقیقت جناب موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے مگر فرعون ہی کے قصر میں رہتے تھے، اور مصلحت اللہ کی ایسی تھی کہ آپ کو جناب موسیٰ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ فرعون کے محل میں رہیں اور محل میں موجود لوگوں تک ابلاغ دین الہی کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اس محل میں رہتے اور اپنی زوجہ کو جس کا نام شافا تھا ان کے ساتھ بھی انہوں نے ادیان الہی کو بیان کیا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ وہ زن فرعون ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جب کنگھی کر رہی تھی ان کے ہاتھ سے کنگھی گری، جب گری تو ان کے منہ سے نکلا یا ربی، اے میرے رب۔ جب اس وقت ان کی زوجہ نے، فرعون کی زوجہ نے سوال کیا اور کہا کہ تیرا رب کون ہے، تو کہا وہی میرا رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ اس وقت اس نے ایک دفعہ برہم ہو کر کہا اور کہا کیا میرا شوہر تمہارا رب نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، میں اس رب پر ایمان لا چکی ہوں جو موسیٰ کا رب ہے۔ یہاں تک کہ انہیں اذیت دی گئی، رنج میں ڈالا گیا، صعوبتیں اٹھائیں اور اپنے دین پر اسی طرح ثابت رہیں۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جو لشکر امام میں شامل ہوگی، اور اسی طرح تذکرہ ملتا ہے جناب عمار یاسر کی والدہ سمیہ کا، کہ جو سمیہ کا، کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والی چند عورتوں میں سے تھی، اگر ٹوٹل نمبر شمار کریں تو 7ویں مسلمان تھی، اور جنہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو راہ اسلام میں قربان کیا، اور ان کی قربانی ایسی ہے کہ ان کے روایت میں ملتا ہے کہ جسم کے آدھے حصے کو ایک رسی سے باندھ دیا گیا، دوسرے حصے کو دوسری رسی سے باندھ دیا گیا، اور ان کو دونوں جانب سے کھینچا جاتا اور کہا جاتا کہو کہ محمد کا اللہ تمہارا اللہ نہیں ہے، صرف اتنا سوال تھا کہ کہو کہ وہ تمہارا خدا نہیں ہے جو محمد کا ہے، وہ تمہارا خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، مگر وہ صرف یہ کہتی رہی احد، ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو میں اپنا رب نہیں مانتی، بے شک محمد کا خدا ہے جو میرا خدا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے مگر ان کی زبان احد کا ورد کر دی گئی۔ بس ایسی خواتین ہیں جو لشکر امام کا حصہ بنیں گی، جو خالصیت کے اس اوج پر ہیں۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے بہت ہی نامور خاتون کا نام لیتی ہے جناب ام ایمن، جنہوں نے اس طرح خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو للہ فللہ قربان کر رکھا تھا اس خاندان نبوت کی خدمت کے لیے کہ خدا اس کو سراہتے ہوئے انہیں امام کے لشکر میں شامل کرے گا. جس طرح روایت کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ شہادت پا گئیں تو اس کے بعد جناب اس وقت جناب ام ایمن نے کہا کہ میں اس شہر میں اب دوبارہ کس لیے رہوں کہ یہاں پر میں جہاں بھی دیکھتی ہوں مجھے اپنی بی بی کی مہک آتی ہے, ان کی یاد آتی ہے, لہٰذا میرا اس شہر میں رہنا محال ہے. آپ نے مدینہ ترک کیا اور روایت کہتی ہے کہ مصر کی اور ایک روایت میں ہے یمن کا رخ کیا. جب آپ یمن کی جانب یا مصر کی جانب روا تھی تو روایت میں ہے کہ ایک جگہ آپ راستہ بھٹک گئیں اور صحرا میں گم گئیں. صحرا میں ایسی کیفیت آئی کہ آپ کو چاروں طرف کوئی والی واسط ناصر نہ ملا اور آپ نے خدا کی درگاہ میں التجا کی کہ پروردگار کیا تو مجھے ایسا ہی چھوڑ دے گا کہ میں یہاں صحرا کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی غذا بن جاؤں. یہاں تک کہ جب انہوں نے خدا مند کریم سے التجا کی کوئی جواب نہ آیا تو روایت عجیب جملے لکھتی ہے کہ جناب ام ایمن نے اپنے ہاتھ خدا کی درگاہ میں بلند کیے اور ایک واسطہ دیا. ام ایمن نے صحرا میں جہاں پر انہیں یقین تھا کہ اگر کچھ دیر میں مجھے پانی نہ دیا گیا یا کھانے پینے کو کچھ نہ ملا یا مجھے میرا راستہ نہ ملا تو یہیں پر ختم ہو جاؤں گی اور جو صحرا کے دریدے ہیں اور جانور ہیں ان کی غذا بچ جاؤں گی. لہٰذا انہوں نے ہاتھ بلند کی اور خدا سے کہا پروردگار میں تیری کنیز فاطمہ کی کنیز ہوں, یا تو فاطمہ کی کنیز کو دشت میں درندوں کی غذا بننے کے لیے چھوڑ دے گا. اتنا سا واسطہ خلوص کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ جو عارف الحق ہی ہے, خدا کی معرفت کو رکھتے ہوئے اس کی شان اس کی قدرت پر نگاہ کرتے ہوئے جب یہ واسطہ دے کر جناب ام ایمن نے مانگا. روایت کہتی ہے کہ خداوند کریم نے آسمان سے ایک ڈول بھیجا اور کچھ انگور بھیجے جو جناب ام ایمن پر نازل کیے گئے اور انہوں نے ان سے کچھ حصہ مشروب کیا, یہاں تک کہ ان کو جب پیا اپنے آپ کو سیراب کیا اور جب سیراب ہوئی تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ آپ عرب کے اس دشت میں اس صحرا میں کئی کئی دن تک پانی نہ پیتی مگر آپ کو پیاس نہ لگتی. اس طرح سے خداوند کریم نے جناب ام ایمن کو سیراب کیا. بس یہ روایت کے وہ گوشے ہیں جو بتاتے ہیں جو خالصتاً اپنے آپ کو خداوند کریم کے لیے پیش کر دیتے ہیں وہ کیا مقام رکھتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ اور نام تاریخ کے ملتے ہیں, ام خالد کا, ام سعید کا, جن سب نے راہ خدا میں قربانی دی ہے, اپنی زندگی کو وقف کیا ہے, اپنے آپ کو پیش کیا ہے خدا کے لیے اور اپنی نیتوں میں اخلاص کے سوا اور کچھ اس ذات کو نہیں دیا. ام ایمن کی قربانی صرف اور صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر ہر اپنے اطراف میں موجود ہر چیز سے مبرہ کر کے خدا کے لیے وقف کر دیا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس میزان پر لے کر آتا ہے, توحید ربانی کے دائرے میں لے آتا ہے, اپنی نیت کو خالصتاً خدا کے لیے کرتا ہے, خدا اس کے شایان شان جواب دیتا ہے. مگر اگر ہم تاریخ کے ان گوشوں میں ہی بیٹھے رہیں اور انہی ہستیوں سے ہی ان کی داستانیں یا ان کی کہانیاں یا ان کے قصے سنتے رہیں اور حسرت اور رشک کرتے رہیں کہ کتنی عظیم ہستیاں گزری, تو ہم جیسا فرد یہ سوچے گا ہم کہاں وہ کہاں. وہ بہت عظیم تھی, انہوں نے آئمہ کو درک کیا تھا, ایک حضرت موسیٰ سے ملی تھی, دوسری جناب فاطمہ کی کنیز تھی, ایک نے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی تھی. یہ ہستیاں کہاں اور ہم جیسے کہاں, ہماری آنکھیں ہر چیز کو دیکھتی ہیں حجت خدا کو نہیں دیکھتی. ہم ان جیسی ہدایت کیسے لیں, ہمارے سامنے وہ مینارہ ہدایت ہی نہیں ہے. اگر ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں, آج کے دور میں بھی تلاش کریں کہ کیسی ایسی خواتین ہیں جو اپنے وجود کو خدا کی ذات کے لیے وقف کرتی ہیں اور اس لشکر میں جہاں 13 یا 9 یا 11 یا 50 کی جگہ خالی ہے 313 میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کرتی ہیں. ہم نہیں جانتے ان کے نام لکھے گئے ہیں یا نہیں, مگر انہوں نے انتہا کوشش کی ہے, جن میں سے ایک نام ہے جناب آمنہ بنت الہدا کا, جو شہید باقر الصدر کی بہن ہے, جو اس وقت جب عراق میں صدام تھا اور صدام اپنے مظالم لوگوں پر ڈھائے رہتا تھا اس وقت انہوں نے خروج کیا، اس وقت انہوں نے قیام کیا، اس وقت اپنی کوششیں اسلام کے لیے پیش کی، جو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر دور گزرا ہوگا 30 سال کا دور گزرا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ وہ در حقیقت ایک ایسے خاتون تھی جو لکھاری تھی، بہت اچھی ایجوکیشنسٹ تھی، کہیں سے انہوں نے درس نہ لیا تھا سوائے اپنے خاندان کے بڑوں سے. اور ان کا سب سے پہلا پیشن یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیوں ہمیشہ مرد اور عورت کے کیریکٹر کو ایک ہیرو ہیروئن میں رکھا جاتا ہے، اور ان کے درمیان سوائے محبت کے اور شادی کے فکر کے کوئی اور بات نہیں. لہٰذا انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ایسی داستانیں لکھی جہاں عورت کو اس کے شایان شان مقام دیا گیا، جہاں عورت کو ایک آئیڈیل بنایا گیا، جہاں عورت کے لیے سوائے مرد کے اور سوائے شادی کے اور بھی ایشوز ہیں جس پر وہ غور کر سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے قیام کا آغاز ادھر سے کیا، اور جب وہاں سے کیا اس کے بعد جب صدام آیا اور اس نے اپنے ظلم کو بالخصوص شیعوں کے اوپر کثرت کے ساتھ کیا، اس وقت یہ خاتون کھڑی ہوئی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے پیغام کو، حق کے پیغام کو پہنچانا چاہا. اور اس طرح سے روایت کہتی ہے کہ جب ہر جگہ ہر کوئی جانتا تھا کہ جہاں بنت خدا جاتی ہیں وہاں پر لوگوں میں ایسی اویئرنیس قائم کرتی ہیں، اس طرح سے لوگوں کو وادار کرتی ہیں کہ وہ شیعہ جنہیں پیسا جا رہا ہے وہ پھر بھی پسنے کے باوجود، ختم ہونے کے باوجود، مرنے کے باوجود اپنے دل میں وہ نفرت صدام کے لیے رکھتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہوتے. بس اس نے کہا کہ اس خاندان کی جو سربراہ ہیں جناب باقر الصدر کو لے کر آئیں، یہاں تک کہ باقر الصدر کو بکتر بند گاڑی میں ڈال کر گرفتار کرنے کے لیے صدام کی فوج آئی. جب صدام کی فوج ان کے گھر میں داخل ہوئی اور جناب باقر الصدر کو اس بکتر بند گاڑی میں ڈال کر لے جانا چاہ رہی تھی، کہتے ہیں کہ جناب بنت الہدا آگے بڑھی اور انہوں نے اس گاڑی کا دروازہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس حالت میں کہ ان کے سر پر ابا بھی تھی، ابا سے انہوں نے گاڑی کا ایک دستہ پکڑا ہوا اور دوسرا دستہ انہوں نے اپنا دوسرا حصہ اپنا سڑک کے اوپر رکھا، اور ہر طرف یہی صدا لگاتی رہی کہ تم میرے بھائی کو نہیں لے کر جا سکتے، اگر لے کر جانا چاہتے ہو جس طرح زینب کبریٰ نے زین العابدین کی حفاظت کی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے گزر، میرے وجود سے گزر کر زین العابدین تک پہنچنا ہوگا، میں تمہیں وہاں نہ پہنچنے دوں گی. تاریخ کا یہ وہ گوشہ ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ باقر الصدر کو لے جایا گیا، یہ کامیاب نہیں ہوئی ان کی گرفتاری میں حائل ہونے میں، اور جب انہوں نے دیکھا گاڑی آپ کے بھائی کو لے کر چلی گئی، وہیں سے پلٹ کر آئیں حرم امیر المومنین پر، وہیں حرم امیر المومنین میں 2 رکعت نماز پڑھی، پلٹ کر آئیں بازار کے اندر جو ایک چوک کا مقام بتایا جاتا ہے وہاں پر کھڑی ہوئی، اور وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان میں سے اس کو اٹھا کر لے کر جایا گیا ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے. اور 3 دن تک آپ نے ایسا احتجاج کیا کہ کہتے ہیں کہ 3 دن بعد صدام مجبور ہوا باقر الصدر کو رہا کرے، اور جب انہیں رہا کر کے بھیجا گیا 1 ہفتے کا وقت دیا گیا، 1 ہفتے میں کہا گیا اپنی کاروائیاں یہیں پر روک دو، صدام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ. مگر یہ دونوں بہن بھائی تھے جو جانتے تھے کہ انہیں حق کے خلاف، حق کے حق میں اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہاں تک کہ دونوں اپنی صدا اپنے مشن کو اسی طرح جاری رکھتے رہے اور شیعوں کے اندر اویئرنیس پھیلاتے رہے اور ان کو ان کے صحیح عقائد بتاتے رہے اور ظلم کے خلاف انہیں ڈٹے رہنے کے لیے کہتے رہے. یہاں تک کہ 1 ہفتے بعد جب دوبارہ وہ گاڑی آئی تو اس وقت صدام نے یہ حکم دے بھیجا اور کہا کہ صرف باقر الصدر کو لے کر نہ آؤ، ان کی بہن کو بھی ساتھ لے کر آؤ. یہاں تک کہ بنت الہدا کو بھی ساتھ گرفتار کر کے لے جایا گیا اور 3 دن کی اذیت کے بعد انہیں شہید کیا گیا. تو کہیں پر ہمیں تاریخ ایسی عجیب روایات دیتی ہے جیسے عباس موسوی کی، سید عباس موسوی کی جو حزب اللہ کے پرانے لیڈر تھے، ابھی حسن نصر اللہ ہیں، حسن نصر اللہ کے جو استاد ہیں ان کی زوجہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو بنانے میں، اس کو قائم کرنے میں اپنا پورا حصہ ڈالا. ایسا نہ تھا کہ ان کا شوہر تھا جو جاتا تھا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا دن آیا کہ جب ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ عراق میں کہیں نہیں رہ سکتے، لبنان میں آپ کے پاس سرعام رہنے کا جواز نہیں بنتا، آپ چھپ جائیے، یہاں تک کہ آپ ایک مخفی جگہ پر جا کر چھپ گئے. اور جب آپ وہاں پر تھے اس وقت اسرائیلی ہیلی کاپٹر تھے جنہوں نے آپ کو حصار میں لے لیا. مختصر بات بتاؤں گی، جب آپ کو حصار میں لیا عباس موسوی کو، تو اس وقت وہ اپنے اس خیمے سے، اس چھوٹے سے حصے میں جہاں پر چھپے ہوئے تھے اور لوگوں تک اپنی ہدایات پہنچا رہے تھے، اس سے باہر نکلے درحالی کے آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا جس کی عمر 3 سال بتائی جاتی ہے نام حسین تھا، اور آپ کی زوجہ جو ام حسین تھی، کہیں پر ام یاسر اور کہیں ام حسین کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بیٹے کا نام ام یاسر تھا مگر شہادت کے بعد انہیں ام حسین کہا گیا، ام یاسر کو اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے باہر نکلے، چاروں طرف اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ہیں، تنہا ایک شخص جو لیڈر ہے اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا. اس وقت انہوں نے اپنی بیوی سے سوال کیا اور کہا کہ کہیں تم گھبرا تو نہیں رہی ہے کیفیت دیکھ کر، کہیں تمہارے اندر کوئی ڈر یا خوف تو نہیں آ رہا. اس وقت ام یاسر نے اپنے ہاتھ سے ایک پتھر اٹھایا، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں لیا، ایک پتھر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس ہیلی کاپٹر کی جانب پھینکا اور کہا کہ اے عباس، یہ تصور نہ کرنا کہ ہمارا حصہ اس انقلاب میں نہیں ہے، ہم برابر کے حصے دار ہیں. جس طرح تم لوگ اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے راضی ہو تیار ہو، ہم بھی اسی طرح راضی ہو تیار ہیں، یہاں تک کہ وہ ہیلی کاپٹرز جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس چھوٹے سے خاندان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں، ان کا بچہ بھی ہاتھ میں جو آتا ہے ہماری جانب پھینکتا ہے صرف اظہار تنفر کے لیے، احتجاج کے لیے، ان کے حوصلے کو نہیں دبایا جا سکتا. تاریخ میں آپ بے شک انٹرنیٹ پر جا کر چیک کیجئے، دیکھیے کہ ان دونوں میاں بیوی اور ان کے بچوں سمیت انہیں لے جا کر ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس گاڑی کو آگ لگا دی گئی. اس طرح سے یہ خاندان شہادت کی طرف گیا. یہ ہیں وہ عورتیں، یہ ہیں وہ ہستیاں، یہ ہیں وہ مثالیں، یہ ہیں وہ نذیر کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت بھی اس 313 کی تعداد میں ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے کوشاں رہ سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دشمن چل کر آئے اور ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم جواب دیں، تو ہم ثابت کریں کہ ہم نصرت امام کے لیے تیار ہیں. بنت الہدا کے لیے ایک ہی بات کافی تھی کہ عورت کے مقام کو گرایا جا رہا ہے، لہٰذا اپنے عورت کے مقام کو اٹھانے کے لیے اپنے قلم کا سہارا لیا. اپنے قلم کا سہارا لیتے ہوئے عورت کو اس کا مقام یاد دلایا، اس کو ایک ہیرو یا ہیروئن کے کردار سے نکالتے ہوئے، ایک ماڈل کے کردار سے نکالتے ہوئے، ایک ماں کا اور ایک بیٹی کا اور ایک عظیم آئیڈیل اسوہ و قدوہ بننے کی طرف اس کی توجہ کو راغب کیا. اور آج ہمارا پین تھوڑی سی شکل بدل چکا ہے. آج کے پین کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہماری فیس بک ہے، وہ ہمارے بلاگز ہیں، وہ انٹرنیٹ پر ہماری چیٹنگ ہے، وہ ہماری دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم در حقیقت خود کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم کن کے امبیسڈرز ہیں، ہم کن کے در حقیقت سفیر ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ کیسے ڈال رہے ہیں، ان افراد میں اپنا نام کس طرح لکھنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہماری جانب سے آنے والا پیغام ہے جو آئندہ کی نسلوں میں ملے گا، اور ہم کس طرح سے امام کے اس لشکر میں جو اسامیاں خالی ہیں ان میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا موقع ہے جو کسی بھی کنیز اہل بیت کو مل سکتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے بعین ہی وہ دن رکھے تھے کہ 1137 سال 38 مہینے اور 10 دن ہو گئے، آج 10واں دن ہے امام کی غیبت کو، اور وہ نگاہیں منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، صرف اس کے کہ ہم ایک دفعہ اپنے وجود کو خالصتاً، یہی اعمال جو ہم کر رہے ہیں، یہی سب کچھ جو چل رہا ہے، خالصتاً اس کے لیے پیش کریں، پورے جان و دل کے ساتھ اس کے لیے پیش کریں. اور جیسے جیسے بندہ اپنے وجود کو ان کی جانب راغب کرتا چلا جاتا ہے، یہ لطف کا سلسلہ ہے جو اس کو اوج پر لے کر جاتا ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جس وقت خداوند کہیں بہت سارے افراد کو واصل جہنم کرے گا، اس وقت وہ ان سے سوال کریں گے اور خدا سے کہیں گے، پروردگار کیا تو ان ہاتھوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے کہ جنہوں نے تیری درگاہ میں بلند ہو کر تیری عبادت کی ہے؟ جواب آئے گا بے شک. پھر اس کے بعد وہ سوال کریں گے اس چہرے کو تو جہنم کی آگ میں جھلسا رہا ہے جو تیرے لیے جگتا رہا. پھر اس کے بعد جہنمی سوال کریں گے اور کہیں گے، پروردگار تو اس زبان کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے جو تجھے پکارتی رہی. یہاں تک کہ جب وہ ایک ایک چیز کا ایک ایک اس کا سوال کریں گے خدا سے، خدا کہے گا ساعت اعمالکم، تمہارے اعمال میں کہیں خیر نہ تھا، سارے کے سارے اعمال بدی پر مشتمل تھے، کہیں میرا وجود نہ تھا. یہاں تک کہ اس وقت وہ بندہ سوال کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار کیا ہمارا تیری توحید سے، تیری وحدانیت سے اقرار بڑا عمل تھا یا ہمارا گناہ؟ جو ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا اور تیری ذات پر ایمان لے کر آئے، وہ ہمارا عمل زیادہ عظیم تھا یا تیرا گناہ، تیرے حق میں جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ زیادہ عظیم ہے؟ اس وقت جواب آئے گا تمہارا اقرار جو میری وحدانیت کے لیے تھا وہ سب سے بڑا عمل ہے. بس جو میری وحدانیت کے اقرار کو پورے جان کے ساتھ دل کے ساتھ کر لے, میں اسے اپنی درگاہ میں قبول کر لیتا ہوں. بس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس گام پر رکھے جو انتہائی آسان ہے, جس کی جانب مولا علی نے بھی اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ بندے کے لیے جنت بہت دور نہیں ہے. جنت در حقیقت ایک قدم کے فاصلے پر ہے. ایک قدم اٹھاؤ, اپنے نفس کو کچن ڈالو, دوسرے قدم پر جنت ہے. مگر اگر جہنم کی جانب جانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی فطرت کو بھی ماننا ہوگا, اپنے وجود کو بھی ماننا ہوگا, اپنی روح کو بھی ماننا ہوگا, اور اپنے آپ سے گزشت کر کے خود پر ظلم کر کے جہنم تک جانا ہوگا. در حقیقت ایک بڑا سٹیپ ہے جو بندے کو لینا ہے, اور پھر اس کے بعد بہشت کی جانب جانا ہے. صرف اپنے نفس کو کچلنا ہے اور اس نفس کو اقرار بالتوحید کروانا ہے, اللہ کی ذات کا اقرار کروانا ہے. یہی وہ منزل ہے جہاں پر بندہ جیسے ہی اپنے آپ کو اس ذات کے لیے حاضر کر لیتا ہے, پیش کر لیتا ہے, خداوند کریم اس کے لیے ایک ایسا مقام رکھتا ہے. جس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں, میں کونے میں بریکٹ میں ذرا سا تذکرہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کی ذات کے لیے معاف کر لیتا ہے, خدا اس وجود میں ایسی برکات نازل کرتا ہے کہ جو برکت نہ صرف اس کے اپنے وجود تک رہتی ہے بلکہ دوسروں تک بھی خیر پہنچاتی ہے. نعمت اللہ التی لا تحصوها اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ایسی نعمتیں جسے تم شمار نہیں کر سکتے, جسے تم نہیں گن سکتے, جسے تم کبھی بھی شمارش میں نہیں لا سکتے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں دوں کہ اگر کوئی بندہ للہ ہو جائے تو خدا اس کے وجود کی برکات کس طرح سے دوسروں کو دیتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن جناب فاطمہ کنیزوں کے نام سے گھر کے امور کر کے تھک گئی, اور آپ نے امیر المومنین سے سوال کیا اور فرمایا کہ گھر کے کام تھکا دیتے ہیں, ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں, پاؤں میں ورم آ گیا ہے. سوال کیا تو فرمایا کہ اس وقت جنگ بدر سے بہت سی کنیزیں ہیں جو فراہم کی گئی ہیں, آپ رسول خدا سے سوال کیجئے کہ ان کنیزوں میں سے ایک کنیز آپ کو دے دی جائے. آپ رسول خدا کے پاس گئیں اور اپنا سوال رکھا. دیکھیے, یہ ایک بیٹی نہیں ہے جو اپنے باپ سے سوال کر رہی ہے, یہ ایک لڑکی نہیں ہے جو اپنے میکے آئی ہے اور میکے میں اپنے میکے والوں سے کہہ رہی ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے. یہ سیدۃ النساء العالمین ہے جو رحمت للعالمین سے مخاطب ہے. دو جہاں ہیں جو آپس میں کلام کر رہے ہیں. اللہ کی عبودیت کا جنہوں نے حق ادا کیا ہے, یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو ہم کلام ہوئی ہیں. ایک اپنا سوال کر رہی ہے اور دوسرا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے خدا اس سوال و جواب میں کیا خیر و برکت رکھتا ہے. اور مکان کے لیے جب آپ نے سوال کیا, رسول خدا نے تسبیح تعلیم دی. جب تسبیح تعلیم دی, سب جانتے ہیں تسبیح کس طرح سے کرتے ہیں, اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ 34 دفعہ, 33 دفعہ اور 33 دفعہ, 100 دفعہ یہ کلام کرو, اللہ سے دعا کرو, چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیرو, خدا تمہاری تھکاوٹ کو دور کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی گئی تھی اپنی جسم کی تھکاوٹ کا, جسم کے ورم کا, ہاتھ کے چھالوں کا سوال کرنے کے لیے. وہ ہاتھ جو پہلے ہی گھر کے کام نہیں کر سکتے, ان سے ایک اور کام کہ ایسے ایسے ہاتھ کے کونوں پر جو آپ نے تعلیم دی کہ تمہارے ہر انگلی کے اوپر 3 کوڑے بنا دیے گئے ہیں, اس طرح گنو کہ اس میں 15 اس میں 15, یہاں تک کہ ایک دفعہ 34 پورے کرنا, پھر 33 پورے کرنا, پھر 33, تو 100 ہو جائیں گے. جن ہاتھوں سے پہلے ہی امور خانہ انجام نہیں پا رہے, ان ہاتھوں پر ایک اور زحمت بھیجی جائے, ایک اور کام کیا جائے. عجیب بات ہے, مگر جیسے جیسے عقل انسانی اپنے مدارج طے کرتی چلی جاتی ہے, سمجھ جاتی ہے کہ وہ رحمت للعالمین کا بیان تھا جو دو جہانوں کی عورتوں کے سردار کے لیے فراہم کیا گیا ہے. آج اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسے جاپنیز طریقہ علاج کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے ایکیوپریشر کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے ریفلیکسولوجی کہتے ہیں. بس یہ ایک علم ہے جس کی تھیوری یہ ہے, بیس یہ ہے کہ پورے جسم, انسانی جسم کو خدا نے سمو رکھا ہے پاؤں کے تلوے میں اور ہاتھ کی ہتھیلی میں. اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے جو ہمیں ویسے بھی متوجہ کرتی رہتی ہے کہ اس میں اللہ نے بہت ساری تمہاری طاقتیں رکھی ہیں. اسی لیے جب معافی مانگتے ہیں تو ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, اپنی ساری طاقتیں ہم نے قربان کر دی, ہاں سب کچھ تمہارے سامنے ہمیں معاف کر دو. یا پھر کبھی کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پورا ہاتھ اس سے ملایا جائے. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں حکم ہے پورا ہاتھ زمین پر رکھا جائے. ہاتھ اگر یوں ڈھیلا سا رکھا جائے سجدہ ادا نہیں ہوتا, پورا ہاتھ رکھا جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو تب بھی کہا جاتا ہے پورا ہاتھ ہے جس سے گھٹنوں کو تھاما جائے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے. اسلام میں بھی دین میں بھی دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ, اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرو. یہ سارے اشارے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تسبیح زہرا بھی کرتے ہیں انہیں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر خدا نے کتنی ساری انسان کے لیے برکات رکھی ہیں کہ آج علم میں سائنس بھی گواہ ہے کہ اس انسانی ہاتھ میں سارے خدا نے پورے جسم کو سمو رکھا ہے. بس جو تسبیح میں اعضاء انوالو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے نیچے کا حصہ, یہ جو سارے نیچے کے حصے ہیں, یہ اسپائنل کارڈ سے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس سے منسلک ہوتے ہیں, اور ریڑھ کی ہڈی سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے مسلس ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا جسم حرکت کرتا ہے یا صحت مند یا تندرست رہتا ہے. اور وہ مسلس جو ہمارے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کارڈیک مسلس بھی ہیں, اسکیلیٹل مسلس بھی ہیں, اور سافٹ مسلس بھی ہیں. یہ نرم مسل جس سے ہمارے جسم کی موومنٹ ہوتی ہے, اور ہمارے جسم میں جہاں جہاں ہڈیاں جا رہی ہیں اس کے ساتھ جو مسلس ہیں وہ بھی, اور جو ہمارے دل کو چلانے میں کام آتے ہیں وہ بھی. بس جب بندہ ایک دفعہ اس حصے کو دباتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی پوری ریڑھ کی ہڈی کو ریلیف اور سکون دے رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان دو چیزوں کے درمیان جو جوڑ ہے, یہ والا جو بیچ کا حصہ ہے, یہ دو انگلی دو پوروں کے درمیان کا جوڑ ہے جو در حقیقت جسم کے جوڑوں کو ریلیف دیتا ہے, جو گردن سے شروع ہوتا ہے کندھے, اور کندھے کے بعد کوہنیاں, اور یہ کلائی کا جوڑ اور گھٹنوں کا جوڑ اور ایڑیوں کا جوڑ, یہ سارے جوڑ ہیں جن کو ریلیف ملتا ہے. اور اس کے بعد اوپر کے پور ہیں جو سارے کے سارے ہیڈ اینڈ برین سے, سر سے اور دماغ سے, سر سے مراد کھوپڑی سکل, اور دماغ یعنی مغز حافظہ اور دماغ کے تینوں حصے جو ہمارا برین ہے اس کے تینوں حصے ہیں جو اس سے سیراب ہوتے ہیں. بس جب اس کو وہ اثر انداز اس کو دباتے ہیں تو اثر انداز سر اور دماغ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان حصوں کو جب اچھی طرح دبایا جائے تو ان کے درمیانی حصے بھی دبتے ہیں جو ہوا سے خمسہ فائیو سینسز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اگر ان حصوں کو دبایا جائے تو اپر شولڈرز, یہ حصے جو ہمارے کندھے کا اوپر کا حصہ ہے, اس حصے کو ریلیف ملتا ہے. اور اگر اسی کے ساتھ ہی ہم ایک اور حیرت انگیز چیز دیکھیں کہ اس پورے سسٹم میں, اس پوری تسبیح میں جو چیز سب سے زیادہ انوالو رہتی ہے وہ یہ انگوٹھا ہے جو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں دبانے کے لیے ہاتھوں کو, جو تسبیح میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے. اس انگوٹھے کا جو یہ سرا ہے, اگر اس پر ابھی نظر کریں, گرچہ پورا انگوٹھا ہیڈ اینڈ برین ہے, سر اور دماغ کے لیے ہے, مگر اس کے درمیان کا وسطی حصہ ہے جس میں ابھراؤ ہے, اور وہ ابھراؤ ہے جو در حقیقت کنیکٹڈ ہے ہمارے پٹیوٹری گلینڈ سے, جو ہمارے سر کے پیچھے گدی والے حصے میں ہوتا ہے جس کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے, جس سے سارے گلینڈس جو ہیں وہ در حقیقت گروتھ پاتے ہیں. ان کے ٹشوز یا سیلز کا مسئلہ ہو یا پھر واٹر بیلنس ہو, ہر چیز کو توازن میں رکھا جاتا ہے, ہر چیز کو ایک بہترین معیار پر رکھتے ہوئے یہ پٹیوٹری گلینڈ ان سب کی گروتھ کو ایک مخصوص معیار پر لا کر لے کر چلتا ہے. بس پٹیوٹری گلینڈ ہی ہے جو انسانی جسم میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے, اور پٹیوٹری گلینڈ کو ہی سب سے زیادہ توجہ کی اور ریلیف کی ضرورت ہے جو ہم تسبیح زہرا میں بار بار انجام دیتے ہیں. اور جب اس کے بعد نیچے کا مرحلہ آتا ہے جہاں اسی انگوٹھے کا نیچے کا سلسلہ ہے, یہ حصہ ہے جو تھائرائڈ, جو آج کل خواتین میں بہت زیادہ ہے تھائرائڈ کا پرابلم, اس کے لیے, اور اس کے نیچے سائنس جو نزلے زکام کا آج کل ہر ایک کو چل رہا ہے. یہاں پر تو بہت زیادہ کھانسیاں ہوتی رہتی ہیں, صبح سردی ہے رات کو ایک دم سے کراچی میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. بس سائنس ہے جو آج کل کے لیے بہت ضروری ہے, اور خواتین میں تھائرائڈ کا پرابلم بہت زیادہ ہے سب جانتے ہیں. بس اگر جب تسبیح کریں اور اس حصے کو دبائیں تو ایک دفعہ اس کا راستہ کریں اور کہیں یا زہرا آپ کے نام کی تسبیح ہے جسے انجام دے رہے ہیں, آپ کی دی ہوئی ادا کی ہوئی شفا ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لہٰذا آپ ہمارے لیے شفا کو عام کر دیجیے. عجب نہیں کہ بندے کے بندے بندے کو شفا حاصل ہو. اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات جو انسان کے لیے ہے وہ یہ کہ اس پوری تسبیح میں جو چیز سب سے زیادہ انوالو رہتی ہے، جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے زبان جو بار بار ورد کرتی ہے 100 دفعہ لفظ اللہ کا، اللہ اکبر میں بھی، سبحان اللہ میں بھی، اور الحمدللہ میں بھی. لفظ اللہ ہے جو 100 دفعہ تکرار ہوتا ہے، 100 دفعہ جسے پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اور لفظ اللہ کی ادائیگی ایسی ہے کہ جب ہم لفظ اللہ ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان کا سرا ہوتا ہے جو دانت کے پچھلے حصے پر جا کر لگتا ہے، اور صرف جا کر لگ کر نہیں آتا، کیونکہ لفظ اللہ کے نام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کو 2 دفعہ ادا کرنا ہوا ہوتا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا زبان جاتی ہے، لگتی ہے، پریس ہوتی ہے، واپس آتی ہے، لگ کے واپس نہیں آتی. اللہ کی ادائیگی ایسی ہے کہ اس حصے کو آپ چاہیں نہ چاہیں، جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پریس کر رہے ہیں، ہلکے سے، دھیرے سے. میں نے آپ کے سامنے اس دن تجوید کی کچھ اور مثالیں بھی رکھی تھی کہ خدا اسی کے اندر بندے کے لیے شفا رکھتا ہے، اسی میں ہی اس کے لیے خدا نے شفا کا بہترین سلسلہ رکھا ہے. انسانی جسم میں نازک ترین رگوں کا ایک سلسلہ ہے جو پورے جسم میں چھایا ہوا ہے، جو پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے کہ تم اس نازک سلسلے کے نہ سرے کو پکڑ سکو گے اور نہ ہی اس کے انجام کو، ماں سے بعد لفظ اللہ. جب لفظ اللہ کو ادا کرو گے تو اس وقت اس کے سرے کو تھام سکو گے یا پکڑ سکو گے. یہ سر تھا جو آج تک نہ کھلا، اور آج جب بندہ سائنس نے ترقی کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ نازک رگیں جو ہمارے پورے جسم میں پھیلی ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، جو گنی نہیں جا سکتی، ان کا آغاز اسی حصے سے ہوتا ہے. بس جب بندہ لفظ اللہ کو ادا کرتا ہے اور رگوں کے اس سرے پر جا کر زبان لگتی ہے اور زبان پریس ہوتی ہے تو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے جو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور بہترین طریقے سے ہوتا ہے. اور جب ایک طرف جسم ہے جس کے اندر خون صحیح طرح سے دوڑ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اسے ریلیف دے رہے ہیں، تسبیح زارہ کی شکل میں، اور استغاثہ کر رہے ہیں، آپ کا دماغ ہے جو پازیٹیو سوچ رہا ہے، آپ کا دماغ ہے جو امید کے ساتھ سوچ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آج کل ساری جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ نگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہیں، نا امیدی کی وجہ سے ہیں. اور جب بندہ دعا کی کیفیت میں آتا ہے، امید کی کیفیت میں آتا ہے. نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جو نماز کے تمام ارکان ہیں ان سب کو کرنے کے بعد جسم آلریڈی بہت اچھی ایکسرسائز کر چکا ہے، اور اس کے بعد آپ کس طرح سے امید سے جناب زہرا سے متوسل ہیں. زبان ہے جو خدا کے نام کو بار بار اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، اور آپ کا وجود ہے جس میں خون کی گردش رواں دواں ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی پورے جسم میں بہترین شکل میں آکسیجن مل رہا ہے، آپ ہر طرف ریلیف پھیلا رہے ہیں، آپ ہر طرف سکون پھیلا رہے ہیں. یوں کہوں، ایک دفعہ زہرا تھک گئی تھی اور خدا نے تا قیامت قیامت اس سیدت النساء العالمین کی صدقے بشریت کے لیے شفا کو عام کر دیا. بس یہ اس ذات کا کرم ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. امت اللہ، صفت اللہ، خیارت اللہ بن گئی، اپنے آپ کو وجود خدا کے حصار میں لے آئی، اپنے آپ کو اللہ کی معرفت کے گھیرے میں ڈال دیا، اور خدا نے اس طرح سے اس کی شان کے مطابق بشریت تک برکت مبارکہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس کے وجود سے برکت کون و مکان حاصل کر رہے ہیں. مگر یہ امت کتنی ظالم ہے، اسی اولاد زہرا کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہے، اسی اولاد زہرا کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم اٹھاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے کل بھی روایت کے کچھ جملے بیان کیے کہ کوفہ میں زینب کبریٰ کا کیا حال ہے. بہت بڑی مشہور روایت ہے کہ جب بیویوں کے ہاتھ باندھے گئے تو بچوں کے گلے باندھے گئے، سب جانتے ہیں. اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ سپاہیوں کے لیے کون سا طریقہ آسان تھا، تو یقیناً رسی بھی کم استعمال ہوتی ہے جب بچوں کے گلے بنیں گے، فاصلہ بھی کم رکھنا پڑتا ہے، اور جب تازیانے کا وار کیا جاتا ہے تو ایک ہی تازیانے میں کئی کئی بیویاں آ جاتی ہیں. سپاہیوں نے، یزیدیوں نے اپنا کام کتنا آسان کیا ہوا ہے، اور کتنی مشقت میں ڈالا ہے اس مبارکہ کی اولاد کو، اس سے یہ اللہ اکبر. اور یہ قافلہ، یہ کارواں، یہ اسیروں کا سلسلہ، جو شہر کوفہ میں وارد ہوا، بازاروں میں گھوما، گلیوں میں گھوما، دربار میں آیا، کتنا فاصلہ تھا جو اس شہر کے اندر اس چھوٹے سے کارواں نے طے کیا، ان قیدیوں نے طے کیا، مگر ایک مظلومہ ہے جس کا حال سب سے انوکھا، سب سے الگ ہے. وہ ہے 3 سال کی بچی جس کا گلا بندھا ہوا ہے. بیویوں نے یہ سفر اپنے پیروں پر چل کر کیا. ام المصائب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے سکینہ کی. ام المصائب زینب کبریٰ نے یہ سفر اپنے پیروں پر چل کر کیا، مگر زینب کبریٰ کی لاڈلی سکینہ نے یہ سفر اپنے پنجوں پر چل کر کیا. جب شمر اپنا تازیانہ مارتا، زینب کی پیٹ تھی کہ جو گھٹتی تھی، مگر جب شمر کا تازیانہ آتا تو سکینہ کے چہرے پر آتا. میں نے ایک سوال آپ کے سامنے کچھ دن پہلے رکھا تھا، جو سید الشہداء سے کیا گیا تھا. گرچہ علی اکبر کی مصیبت بہت بڑی ہے، جوان بیٹے کے سینے میں سے برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں ہے، یقیناً دستے سید الشہداء اس مندر پر کام میں ہوں گے، یقیناً ان ہاتھوں میں کپی آئی ہوگی، مگر ایک چھوٹا سا سوال ہم نے اس منزل پر سید الشہداء سے کیا تھا، کیا کیا نوجوان بیٹے کے سینے میں سے بچی کا پھل نکالنا دشوار تھا، یا 6 مہینے کے بچے کے گلے میں سے تیر نکالنا دشوار تھا. عجب نہیں میرے آقا کا جواب آیا ہو کہ میرا علی اصغر ناتوان تھا، میرے علی اصغر کی ہڈیاں کمزور تھی، اور یہی کیفیت آج کوفے کے بازار و شام پر شام کے دربار میں ہے کہ جب تماشے آتے ہیں، جب تازیانے کا وار آتا ہے تو کس کے لیے زیادہ دشوار ہوتا ہوگا، مسلمان اپنی ماں کے لیے یا یتیم حسین کے لیے، 3 دن کی پیاسی بچی کے لیے. سنتے چلیے کہ یتیمہ کا حال کیسا ہے، شمر کے تازیانے کھا کر چہرے پر تیر پڑے ہیں، کان سے گہر چھن گئے، کان زخمی ہے، کان زخمی ہونے کے بعد اپنے بچوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ماں، غور سے سنو، جب تمہارے بچوں کے وجود سے خون کا قطرہ گرتا ہے تو کیسے اسے ڈھانپ لیا جاتا ہے، لیکن جب سکینہ کے کانوں سے گہر چھن گئے تو شام حلیمہ آئی، اڑ دی ہوئی خاک، ہر طرف آگ، سکینہ کا دامن جلا. مجھے
اللہ علیہ وسلم.